50 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، ہمیں جوائن کیا ہے افراسیاب خٹک نے اسکائپ کے ذریعے. جیسا کہ میں نے بتایا، یہ عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر رہ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اگر آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں محمود اشرف سے. محمود اشرف، آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ محمود اشرف،
جی بالکل سنی.
اچھا، تو یہ بتائیں، اس پر آپ کو ہم سننا چاہیں گے کہ یہ جو 326 پھانسیاں دی گئی ہیں پاکستان میں 2015 میں، ظاہر ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی بڑی تنقید کی ہے، لیکن ایک جو تنقید انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثریت لوگ ہیں ان کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں سزائے موت دی گئی اور انہیں پھانسی دی گئی. آپ بتائیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کا جو حمایت کرتے ہیں پھانسیوں کی، وہ کیا موقف ہے؟
دیکھیے، دو باتیں ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ جب یہ کہتی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹس ختم کی جائیں تو اس کا حل کوئی نہیں بتاتی، یہ صرف اعتراض بڑے اعتراض کرنے کی بات ہوتی ہے. جو قوانین ہیں وہ اکثر قوانین معاشرتی اعتبار سے اور جو موقع پر وہاں ملک میں لارڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں. آپ دنیا میں جہاں پھانسی کی سزا نہیں بھی ہے وہاں دیکھیے، اگر برطانیہ، امریکہ جیسے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی ٹیررسٹ کے اگینسٹ اسپیشل اسٹیپس لیے گئے ہیں یا اسپیشل سرکمسٹانسز میں جو پنشمنٹس ہیں ان کو خصوصی طور پر اس کو ریوائو کیا گیا ہے ڈیتھ پینلٹیز کو، تو پاکستان میں ایک تو سچویشن لارڈ آرڈر کی ایسی ہے کہ قانون کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہے. جس معاشرے میں قانون کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہوگی وہاں پنشمنٹس آپ کو دینا پڑیں گی لوگوں کو اس بات کا اعتماد دلانے کے لیے کہ قانون آپ کے خلاف کیے گئے کسی بھی جرم کا بدلہ لے سکتا ہے، اور دوسرا اس مجرم کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قانون کی گرفت میں آپ آ سکتے ہو. تو پاکستان میں کیونکہ معاملات اس طرح نہیں ہیں، عدالتی نظام بھی درست نہیں ہے، اس طرح تفتیش کا نظام بھی درست نہیں ہے، سیاست بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جو لوگ ہیں پاورفل وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے معاشرے کو کچھ تسلی دینے کے لیے یہ کیپٹل پنشمنٹس ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ سیریل کلرز، ٹارگٹ کلرز اور یہ جو خودکش حملہور ہیں، یہ مختلف سیاسی پارٹیز سے ہیں جو حکمران بھی رہتی ہیں اور یہ مختلف مذہبی جماعتوں سے بھی ہیں جن کا بہت اثر و رسوخ ہے. اگر ان کو ختم نہیں کیا جائے گا اور ذاتی دشمنیاں جو ہیں ان کو بھی اس طرح سبسائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام میں دیا ہے، جو ملکی قوانین میں دیا ہے، اس پر خون کا بدلہ خون یا قتل کے بدلے میں سزائے موت، اس کو ریوائیو کرا کے. تو جب تک معاشرہ صحیح، آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ
جی محمود اشرف آپ ہمارے ساتھ رہیں،
دینے کی سزا موت ہو تو پھر معاشرہ جب اپنے اس ڈگر پر چل پڑا جس پہ چلانا چاہتے تھے تو اس کے بعد اس کو سبسائڈ کیا گیا، نہیں تو پہلے وہاں بھی کیپٹل پنشمنٹ چھوٹے چھوٹے جرموں میں دی جاتی رہی.
اچھا جی، اور ہمیں جوائن کیا ہے افراسیاب خٹک نے، یہ سینیٹر رہ چکے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے. خٹک صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید.
نوازش، مہربانی.
تو آپ کی ہم نے انٹرویو بھی سنا، لیکن آپ کا موقف جو ہے وہ کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں آیا ہے. کیا آپ پھانسیوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کے دو پہلو ہیں، واضح انداز میں بتائیے کہ کیا آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ حل کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا؟
جی، میں پھانسیوں کا مخالف ہوں کیونکہ میں انسانی حقوق کمیشن میں بھی کام کرتا رہا ہوں اور سینیٹ میں جو انسانی حقوق کی کمیٹی تھی اس کا 6 سال میں چیئر پرسن تھا.
جی،
تو میری گزارش یہ ہے کہ پھانسیاں دینے سے اگر جرائم ختم ہوتے تو سعودی عرب میں کوئی جرم نہ ہوتا، ایران میں کوئی جرم نہ ہوتا، یا بعض اور ممالک میں جہاں پھانسیوں کی سزائیں دھڑا دھڑ لگتی ہیں جرائم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ریاست اور بعض دوسری ریاستوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے، اور اس کا خاتمہ صرف پھانسیوں سے ممکن نہیں ہے. یقیناً سزا کا عمل ہونا چاہیے، سزا اور جزا جو ہے वो जब से सारी माशरा वजूद में आया है और रियासतें वजूद में आई हैं तो ये मौजूद है। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया, सजा की दुरुस्तगी जो है वो फैसला कुन नहीं है, फैसला कुन बात गिरफ्त की है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी फैली है उसकी वजह अफगानिस्तान में जंग थी, और जो बाहरी ममालिक थे, जो दूसरे ममालिक थे जिन्होंने पॉलिसियाँ अख्तियार की, यहाँ पे इंतहा पसंदी को फरोग मिला, ये एक जहनीत है। ज़ाहिर वो फांसी तो खत्म नहीं हो सकती, उस जहनीत को तो एक बयानिया, जवाबी बयानिया हमें बनाना होगा, जवाबी बयानिया जिससे शिकस्त दी जा सके।
जी जी खटक साहब, इसका जवाब दीजिए। आप भी जानते हैं कि वहाँ पर कानून की पासदारी नहीं है पाकिस्तान में। महमूद अशरफ ने जिस तरह से बात की कि कानून की गिरफ्त को मजबूत करने के लिए फांसियों का लगाना जो है वो एक ज़रूरी है, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पे यकीन रखते हैं, और फौज और सरकार का भी यही मौक़िफ़ है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा था कि कानून पाकिस्तान में मजबूत नहीं है।
जी, मेरी गुजारिश ये है कि इसी वजह से मैं फांसी की सजा के हक में नहीं हूं, कि अगर कानून की पासदारी नहीं हो रही तो इसमें बेगुनाह लोग भी फांसी हो सकते हैं। अगर कानून की पासदारी का अमल पूरी तरह यानी हर लिहाज से महफूज नहीं है और अदालती निज़ाम में भी सुकुम पाए जाते हैं, तो उससे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर खुदा ना खस्ता किसी एक बेगुनाह को फांसी मिल जाती है तो उसकी तलाफी कौन करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सजाएं होनी चाहिए, और सजाओं में मैं जैसे पहले मैंने आज कहा था गिरफ्त हो, और सख्त सजाएं भी हो सकती हैं, लेकिन जो महज इंतकाम या मौत के डर से जरायम का खात्मा अगर मुमकिन होता तो बहुत सारे ममालिक में ये इस जुर्म को मौजूद ना होता। और हमारे यहाँ भी हम 65 साल से फांसियां देते आए हैं लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ भी जरायम का खात्मा तो नहीं हो सका है। ये सजा एक फैक्टर है, बहुत से अवामिल में से एक आमिल है। इसको ये समझना कि यही सजा जो है ये जरायम को उखाड़ सकती है जड़ से, ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि जरायम की जड़ों में बहुत सारी चीजें हैं। उसमें माशी नामवारी है, इंसाफ करना होना है, जहालत है, इंतहा पसंदी है, दूसरी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको मजबूती तौर पे देखना चाहिए, सिर्फ इसको जरायम के खात्मे को फांसियों से या मौत की सजा से जोड़ना जो है या उस तक महदूद करना मंतिक की बात और अकल और दलील की बात नहीं होगी।
अच्छा, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे हैं, हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है इस मौजू पर, बारी बारी उनको सुनते हैं और बहुत मुख्तसर बात कीजिए। कॉलर्स कोहाट चलते हैं, जहां से मलिक नायब खान कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू पे। जी जनाब, कहिए मलिक नायब खान।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
आप सलाम किए तो मैं फॉर कोहाट से बात करूं।
जी जी,
मेरा गुजारिश है कि हमारे
आपकी लाइन ठीक। जी
हेलो।
जी जी कहिए। जी कहिए। अच्छा, इनकी लाइन ठीक नहीं है। पेशावर चलते हैं, जहां से नजीफ ने कॉल किया है। जी जनाब कहिए।
जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इन हालात हैं इनके जिम्मेदार तो बाहर की दुनिया है, और बाहर की सारी दुनिया ने यहाँ पे दहशतगर्दी अफगानिस्तान के अंदर और जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से। हेलो।
जी जी, आपकी बात हमने सुन ली, शुक्रिया। हाँ। आपके कॉल करने का। हमें कॉल किया है मियाँ वाली से मुरीद खान ने। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त क्या अर्ज कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि एक आदमी बेगुनाह किसी आदमी को कत्ल कर देता है और फिर वो घर आ जाता है तो ये हम कबायली लोग हैं, फिर हम खुद बदला लेंगे, फिर हम जो है जेल काटेंगे। फिर मेरा मतलब ये है कि अगर एक आदमी कत्ल करता है तो फिर उसको ताजिंदगी जब तो जेल में रहना चाहिए, अगर फांसी खत्म करते हैं तो, वरना लोग खुद बदले लेंगे। इससे बेहतर है कि जो कानून है मौत कत्ल का बदला कत्ल जो कुरान कहता है उसके उस
पर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी। जी जनाब कहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
खटक साहब से मेरा एक सवाल, जहां तक इंसानी हकूक के अलमबरदारों का ताल्लुक है, उन्होंने अपना नाक मोम का बनाया हुआ है, जिस तरफ मर्जी है उनका मोड़ देते हैं, जिस तरफ मर्जी है उसको सीधा कर लेते हैं। खटक साहब से मेरा सवाल ये है, 40-50 हजार लोग दहशतगर्दों के हाथों मर गए हैं, آپ تقریباً 20 سال سے ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ انصاف کی ناہمواری, معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ دہشت گرد اور قتل غارت. آپ نے جن لوگوں نے پیسہ باہر بھیجا ہے ان لوگوں کو دہشت گرد بنایا.
اچھا, آپ ذرا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ. ہمیں کال کیا ہے سرگودا سے غلام اللہ نے.
میں سرگودا سے غلام اللہ بول رہا ہوں. میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, لیکن انصاف نہیں چل رہا ملک میں. اب کچھ ایسے لوگ ہیں پنجاب میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ دہشت گردی کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں اور وہ دندناتے پھرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پکڑتا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سردار محمد ارشاد نے ہمیں کال کیا ہے ابٹ آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پھانسیوں کی سزا تو جائز ہے, بالکل ہونی چاہیے. تو پھانسیوں سے ہی جو ہے جرائم کم ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری اور سستا انصاف بھی ہونا چاہیے اور آئین کی بالادستی بھی ہونی چاہیے, تب جا کے گزارا ہوگا کچھ.
اچھا, اور راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے رب نواز نے. جی جناب کہیے.
سر السلام علیکم. رب نواز عرض کر رہا.
جی جی کہیے.
کہ قرآن مجید کے اندر ہے, اے عقل مندو, اے مسلمانو, آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو وہ یہ کہتا ہے پھانسی نہیں ہونی چاہیے, تو کیا وہ قرآن مجید کو مانتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے, یا تمام عمر جیل میں آدمی رہنا چاہیے, میں خدا عباد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیل کے اندر سے قتل کے جو قیدی ہیں وہ رات کو گھر یا رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, لہٰذا ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. خٹک صاحب, آپ نے سنا بہت سارے کالز جو آئیں. ظاہر ہے ملک میں دہشت گردی رہی ہے 10-15 سال سے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھانسی دینے سے دہشت گردی کو چوٹ ملتی ہے. آپ بتائیے ان کے جو دلائل ہیں اس کے مقابلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی, میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا کہ پھانسی سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا, اس کے لیے اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے. اور اس کو یہ سمجھنا کہ صرف پھانسی ہی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور یہ میں نے نہیں کہا کہ قصاص نہیں ہے یا قصاص کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ کہا کہ معاف کرنا بھی ہوتا ہے اور اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح ہو اور انسانوں کی اصلاح ہو اور انسان آرام سے امن سے رہ سکے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا, ہمیں تحمل رواداری کو فروغ دینا ہوگا, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پہ زندہ رہنے کا ہنر سیکھنا ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں, اور قانون کی حکمرانی بحال کرنی ہوگی, اور لوگوں کو پتہ چلنا ہوگا کہ کوئی قانون کی گرفت سے بالا تر نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. تو یہ اصل بات ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں چونکہ انتقام کا بہت رواج ہے, اور ایک دوست نے کہا میرا حکومت میں ایک ہی بار حکومت میں رہا ہوں, اور وہ ہماری پارٹی کی جب حکومت تھی, اس کے علاوہ کبھی میں ساری زندگی جو اپوزیشن میں رہا ہوں اور خاصا عرصہ سیاسی جیل میں بھی رہا ہوں. تو یہ باتیں میں تو انسانی حقوق کی تاریخ کے کارکن کے طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسانی تجربہ ہے ہزاروں سال کا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھانسی کی سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہوا ہے. اور یہ جو انتقام کا انصاف ہے, انصاف کا جو ہمارا نظام ہے, اس میں اس کی بنیاد انتقام پہ ہے, لیکن ابھی دنیا میں ایک اور تصور آیا ہے ریسٹوریٹیو, یعنی بحالی کا, جس میں انصاف کا فوکس یا ہدف جو ہے وہ ملزم نہیں بلکہ جو مقتول کی فیملی ہے یا جو وکٹمز ہیں جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان کو توجہ دینی ہوتی ہے, ان کی تلافی ان کے لیے ممکن بنانا جو ہے اس پر فوکس ہوتا ہے. تو اور چیزیں بھی نکل آئی ہیں دنیا میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہاں قانون کی حکمرانی بحال ہوگی اور انصاف ہوگا اور لوگوں کو تعلیم ملے گی اور دوسری چیزیں ہوں گی تو جرائم کا خاتمہ ہوگا, کم ہوں گے جرائم انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں پھانسی کی سزا نہیں ہے, لیکن وہاں جرائم اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے ان ممالک میں جہاں پر پھانسی کی سزا موجود ہے اور دھڑا دھڑ پھانسی لگانے کے باوجود جرائم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے.
اچھا جی, محمود اشرف اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں جیسے کالرز نے اشارہ دیا کہ باثر لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ اکثر چھوٹ جاتے ہیں, ان کو تو پھانسی کی سزا کبھی بھی نہیں ملتی. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ 326 پھانسیاں جو دی گئی ہیں ان میں اکثریت کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کیوں کر ان پھانسیوں کی حمایت کرتے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کالرز کے رویے کو بھی دیکھ لیا, اور ایک بات ہے گراؤنڈ ریالٹیز, ہمارا معاشرہ ابھی سمجھ اور شعور کے طور پر کے لحاظ سے یورپین معاشروں کے برابر نہیں آیا. میں نے اس لیے 18th سنچری کی مثال دی تھی کہ اس وقت تک اگر انگلینڈ میں بھی یہ حال تھا کہ درخت کاٹنے کی سزا موت تھی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشرہ اپنی ایک ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ شعوری طور پر پختہ ہو گیا تو وہاں سزائیں ریلیکس کر دی. امریکہ میں 32 ریاستوں میں اگر سزائے موت ہے تو وہاں اس کی ضرورت سمجھی گئی ہے. اگر ہمارا بھی معاشرہ اس طرح آئیڈیل ہو جائے گا کہ جہاں سب کو انصاف بھی ملنے لگ جائے گا اور قانون کی گرفت بھی مضبوط ہو جائے گی, تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی چوک پر کسی ایم ایس پائی کو بھی کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس سب تک تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یا اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے نظام کو درست کرنا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی جرم کرتا ہے طاقتور تو اس کو سزا نہیں ملتی. آپ ہمارے سارے سیاستدانوں کی مثال دیکھیے, ایک سے ایک کرمنل ہے, انہوں نے ملک کو بھی لوٹا, انہوں نے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ایسی قتل جیسے کام بھی کیے, ڈکیتیوں جیسے کام بھی کیے, اور تمام لیکن سب کے سب کلین سلیٹ ہیں. وہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو صرف الزام لگا کے صاف کر کے چلے جاتے ہیں. یہ معاشرتی ناہمواریاں بھی جو ہیں یہ معاشرے میں کرمنلز پیدا کرتی ہیں, جو ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو سزا نہیں ملی تو ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن پاکستان میں جو زیادہ پنشمنٹس ہوئی ہیں وہ ہے ڈکیتی برائے تاوان, اغوا برائے تاوان کے, اور ڈکیتی وتھ مرڈر کے, اور اس طرح کے جو ہینیس کرائمز ہیں اس میں گینگ ریپ کے, ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف ذاتی دشمنی کے موضوعوں کو سزائیں موت ہوئی ہے. تو یہ جو جرائم ہیں یہ بھی ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو دہلا دیتے ہیں, اور ایسے جرم کرنے والے کو واقعی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ملنی چاہیے. سعودی عرب کی اگر مثال دی اور ایران کی مثال دی تو میرا خیال ہے اس میں انہیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کی وجہ سے کرائم ریٹ سب سے کم ہے.
اچھا,
جب وہاں کے معاشرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو یہاں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر آپ ریلیکس کریں تو کریں. لیکن جو ہمیشہ قانون جو ہے وہ مذہب کو اور معاشرے کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے, اسی طرح ہوا میں نہیں بنایا جا سکتا کہ کسی اور ملک میں کیا ہے تو ہم بھی اس کو فالو کریں, اس طرح کی فالوشپ نہیں ہوتی.
اچھا, بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن ہم اس موڑ پہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ, عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اسکائپ کے ذریعے, اور ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمڈ ڈیمیج کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جا
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق فرنٹیئر کور نے ایک افغان مبینہ جاسوس کو چمن سے گرفتار کیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان پاکستان کے بارڈر پر, بلکہ چمن سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی جو ٹیلی ویژن کے لیے وہاں سے اطلاعات فراہم کرتے ہیں, اور ان سے ہم یہ سوال پوچھیں گے. نور زمان اچکزئی, آپ کو خوش آمدید. نور زمان اچکزئی,
بالکل سن رہا ہوں.
اچھا جی, تو کیونکہ آپ کے پاس تازہ اطلاعات ہوں گی لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ ہی سے سننا چاہیں گے کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ تشویش ہے چین پاکستان راہداری منصوبے کے بارے میں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں رو کے ایک ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ وہ رو کے ایجنٹ ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ایک جاسوس جو ہیں وہ چمن سے پکڑے گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, وہ کس قسم کے شخص تھے؟
جی بڑی مہربانی, یہ کاروائی آج صبح فرنٹیئر کور کے زیر اہتمام ہوئی تھی چمن کے سرحدی علاقے میں جو مشرق میں واقع ہے بوغرہ کا علاقہ, جو کہ ہمیشہ سے انتہائی حساس رہا ہے. آج صبح فرنٹیئر کور کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا جو بطور ایجنٹ کام کر رہا تھا. ان سے کچھ تخریبی مواد بھی برامد ہوا تھا. جس طرح کا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایجنٹ چمن سے کاروائیاں کر رہا تھا, لوگوں کو بھرتی کر رہا تھا بلوچستان میں, خاص کر بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور تخریبی کاروائیوں کے لیے. جس شخص کا نام انہوں نے بتایا عبداللہ نورزئی جو ہے, اس کا تعلق سپین بولدک سے, یہ نامی گرامی شخص ہے. اس کے متعلق چند سال قبل بھی اس طرح کی اطلاع تھی کہ وہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے. واقعی اس شخص کی گرفتاری جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ اداروں کے لیے اور خاص کر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کاروائی کے بعد جو را کے ایجنٹ کو گرفتار کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چمن کا بارڈر ہے جو سپین بولدک سے منسلک ہے, پاک افغان سرحدی علاقہ ہے, ہمیشہ یہ علاقہ جو ہے وہ حساس رہا ہے اس طرح کی کاروائیوں کے لیے. پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں جو تخریبی کاروائیاں ہوتی ہیں جو انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے پاکستان کے جو خاص کر افغانستان میں رہتے ہیں ان علاقوں کے لیے محفوظ جنت تصور کیا جاتا ہے.
نور زمان, یہ بتائیے کہ یہ جو جاسوس ہیں کیا ان کا طالبان سے کوئی واسطہ دکھایا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ افغان سرکار نے اب تک کوئی بیان جاری کیا ہے اس گرفتاری پر؟
ایک بات کلیئر ہے کہ بلوچستان میں جس طرح بھی کاروائیاں اور یہ جو انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہو یا مذہبی جو ایلیمنٹس ہے, ٹی ٹی پی ہو, ٹی ٹی اے ہو, بلوچ ایلیمنٹس ہو اور اس طرح جو مذہبی گروپس ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں. جہاں جس علاقے میں جس کا اثر رسوخ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کی کاروائیں جب بھی ہو رہی ہے, اگرچہ مذہبی حوالے سے ہو یا پاکستان کے خلاف جس طرح کی کاروائیں ہوں, تو مختلف گروپس جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, مختلف گروپس جو ہے ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جس علاقے میں جس کا اثر رسوخ ہو تو اگر کوئی اور گروپ اس علاقے میں کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ٹی ٹی پی کا اس کے ساتھ کوئی لنکس ہو.
اچھا.
اور ٹی ٹی پی نے اس کو سپورٹ کیا ہو, کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت بلوچستان کی جو شمالی علاقے پشتون بیلٹ ہے اس میں زیادہ انوالو ہے, ان کی کاروائیں زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کے بغیر اس طرح ممکن نہیں ہے کہ کوئی گروپ اس طرح کی کاروائی کر سکے. جو افغان خفیہ ایجنسی کا جو اہلکار پکڑا گیا آج, لازمی بات ہے کہ ان کو کسی نے فیسلیٹیٹ کیا ہو, ان کو سپورٹ دیا ہو, ان کو کسی نے گھر فراہم کیا ہو. اور جس طرح انہوں نے کمپاؤنڈ پہ آج چاپا مارا ہے جہاں سے انہوں کے باقیات بھی ملی ہے, تو اس طرح کی اطلاعات ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوئی, لیکن ان گرفتاریوں کو اب تک ظاہر نہیں کیا کیونکہ اب تفتیش کا مرحلہ چل رہا ہے اور گرفتار جو افغان ایجنسی کا اہلکار ہے اس کو کوئٹہ شفٹ کیا ہے. ان سے مختلف ایجنسیاں تفتیش کر رہے ہیں, ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں. جو فرنٹیئر کور ہے ان سے جب ہم نے رابطہ کیا, ان کا کہنا تھا کہ فی الحال یہ ابتدائی معلومات ہے, کیونکہ اگر وہ مزید معلومات دیں گے تو ہو سکتا ہے کیونکہ جو فیسلیٹیٹر ہے یا ان کے جو دیگر ساتھی ہے وہ فرار نہ ہو جائے. جی
یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے بڑی محنت کی ہے کہ افغانستان کی سرکار کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے، آپ کے خیال میں اس گرفتاری کے بعد کوئی کشیدگی آ سکتی ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ؟
یہ تو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے کہ اس طرح کی کاروائی ہو، کیونکہ 2007 کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، جو مختلف ایلیمنٹس ہیں افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو ایک دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے ممالک کے تعلقات اسی وجہ سے کشیدہ ہو گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پاکستان دفتر خارجہ کے توسط سے وہ افغانستان سے احتجاج کریں گے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے اس طرح کے احتجاج کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہو. ایک بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سربی علاقے وہاں پر افغان حکومت کا اتنا کنٹرول نہیں رہا ہے، وہاں پر مختلف گروپس جو ہے وہ اگرچہ پاکستان کے خلاف ہو یا افغانستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہوں، ان کے لیے محفوظ پناہ گئے ہیں افغان سرحدی علاقے. تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی حکومت کو اتنا اثر رسوخ ان علاقوں پر یا ان عناصر پر کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو تازہ واقعہ سامنے آیا ہے تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے، جو اسٹیٹ کی ایجنسی ہے، وہ انوالو ہو گئی ہے، وہ پاکستان میں ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہو. لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے تھے، پہلے بھی اس طرح کے عناصر گرفتار ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا، احتجاج ہوگا، بات چیت ہوں گے اور ایک دوسرے کو تسلی دیں گے، اور معاملہ جو ہے بدستور اس طرح جاری رہے گا.
اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے چمن سے ایک نجی ٹیلی ویژن کے لیے کورسپونڈنٹ نور زمان اچکزئی، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان ویچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مطلب اٹھا کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں؟ کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ فیملی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی شمالی علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلابی ریلے کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہو گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کو مٹی سے نکالنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میٹ آفس میں زلزلے پہ ماہر زاہد رفیع نے، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک افسر احمد کمال. اور اگر آپ لوگ بھی اس متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو مفت کال کر کے آپ اپنے سوال یا کامنٹس دے سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. ہم ابتدا کرتے ہیں زاہد رفیع سے، اور رفیع صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی سر.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ غالباً کوئی زلزلہ آیا تھا افغانستان کی طرف، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی اس کے جھٹکے محسوس ہوئے اور یہ مڈ سلائڈز جسے کہتے ہیں وہ تیز ہو گئیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے.
جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اچھا، یہ درست ہے کہ لاسٹ ایئر 26 اکتوبر کو ایک بہت بڑا ارتھکویک آیا تھا ہندو کش کے علاقے میں، جو کہ بالکل پاکستان کے علاقے کے پاس ہی ہے،
جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں شیکنگ ہوئی تھی. تو خاص کر جو ہمارا ناردرن ایریا ہے, نارتھ ویسٹ میں پورشن ہے جہاں پہ راکی پہاڑ ہیں, ہمارے گلیشیئرس ہیں, تو یہاں اس کی اور اس کے بعد جو ہے وہ مور دین 100 ہم دیکھے ہیں چھوٹے بڑے اس میں آفٹر شاکس کی ہے. اب جب کنٹینیوسلی آپ کے ایریا میں زمین کی شیکنگ ہو رہی ہو تو پھر یہ بہت ایویڈنٹ ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ایریا کے اندر بہت سے جیولوجیکل ہیزرڈ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں, جس میں یہ لینڈ سلائڈنگ ہے, مڈ سلائڈنگ ہے, اور یہ جو پرٹیکولرلی ہم گلیشیئرس کی بات کریں تو گلیشیئر جو ہے وہ اپنی جو ایک ان کی ایک جو انٹیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفارمیشن جو ہو جاتی ہے اور یہ سلپ کر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت سے پرابلم جو ہے ناردرن ایریاز میں آ جاتے ہیں.
اس وقت ہم پی ڈی ایم اے کے افسر احمد کمال کی طرف جاتے ہیں. کمال صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہے درست کہ زمین کے ہلنے سے, برف کے تودے پگھلنے سے یہ واقعات ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں علم ہے کہ درختوں کے کاٹنے سے جنگلات کی کمی کی وجہ سے بھی مڈ سلائڈز آتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کیا سوچا جا رہا ہے, کیا احتیاط کی جائے اس سلسلے میں؟ جی کمال صاحب,
میں پی ڈی ایم اے کا نہیں, میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم اے کی بات نہیں کر رہا. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں اس کا مین تعلق ڈیفارسٹریشن سے نمبر ون ہے. نمبر دو یہ کہ جو اس علاقے میں جیسے زاہد رفیع صاحب نے بات کی, جو ارضیاتی تبدیلیاں آئیں اور اس کے بعد خاص کر کے ابھی جو ریسنٹلی رینٹ ہوئے ہیں, ان رینٹ میں زیادہ تر مالاکانڈ اور ہزارہ کے علاقوں میں لینڈ فلڈنگ کے ایشوز سامنے آئے ہیں. یہ اس چیز کی باقاعدہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ جو پچھلے 2015 اکتوبر میں زلزلہ آیا, اس کے بعد جو ارضیاتی فارمیشن میں تبدیلی آئی اس کے اوپر اثرات آئے, اور اب جو اس دفعہ ریلیز ہو رہی ہے یہ اس سے پہلے تیز ہوائیں آتی ہیں, گستی ونڈز ہوتی ہیں, بہت تیز ہوائیں, اور ان تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوتی ہے جس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. یہ اسپیڈ اور جو تیز بارش اس زمین کو آ کے پکڑتی ہے تو اس کے اندر جو ڈیفارمیشن پہلے سے ہوئی ہے, پانی کی اس میں ایڈ ہونے سے یہ سیچوریٹ ہوتی ہے اور پیسج آف ٹائم اپنے لوڈ کے اپنے وزن سے وہ گر رہی ہے. یہ واقعات مختلف جگہ پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اس کا میجر جو امپیکٹ ہے وہ ڈیتھ کی صورت میں آیا ہے. پچھلے 3 سے 4 دن میں 92 کیجولٹیز رپورٹ ہوئی اس کی وجہ سے, اور جہاں تک اس کو بہتر کرنے کی بات ہے تو اس کا جواب دوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ اگر ان پہاڑوں کے اوپر ان جگہ پہ لگا دی جائیں تو وہ باقاعدہ نیکوں کا کام کرتی ہیں اور اس کے اندر وہ اس کو سلوپ کو اسٹیبلٹی دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایک شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ پہاڑوں کے اوپر آئرن وائر کے ذریعے یا اسٹیل وائر کے ذریعے ایک جال بن دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر کوئی ڈی فارمیشن ہو تو وہ ڈی فارمیشن رک جاتی ہے. یہ اب جس پیمانے پہ لینڈ فلڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بہت سارے اقدامات ضروری ہو جائیں گے. خاص میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن آنے والے دنوں میں یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گا.
اچھا جی جی, آپ ایک دو منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. چلاس چلتے ہیں جہاں سے ہمیں کال آئی ہے. اسماعیل کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب کہیے.
ہلو
جی جی کہیے اسماعیل چلاس سے.
جی میڈم, ہمارے یہاں بارش نے بہت بڑی تباہی مچا دی ہے اور نہ ہمارے پاس بھی بجلی موجود ہے, نہ پانی موجود ہے, نہ ہمارا روڈ کلیئر ہے, سارے نالوں کا روڈ خراب ہوا ہے, نہ حکومت کا کوئی نمائندہ آ کے ہم سے اس چیز کا تعاون کرتا ہے.
اچھا اچھا اچھا, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. جی جی, ہمیں دیر سے کال آئی ہے. جی دیر سے کالر.
جی نفیسہ بی بی, یہ
جو زلزلہ یہاں آیا تھا ہمارے علاقے میں یہ سیر اسوات اور چترال وغیرہ ان علاقوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا, اور اس وقت میں آپ کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم اے کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں کہ اس وقت جو کرائیٹیریا ان لوگوں کے لیے امداد کے لیے مقرر کی گئی تھی لگا دی گئی تھی, یعنی یہ کہ پورا مکان گر گیا ہو تو ان کو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ دی جائے. اب ہمارے علاقے میں ادنزے میں ہمارے جو لالکو ہے جو اسپنڈ کا علاقہ ہے, ان علاقوں میں ہم خود گئے ہیں, وہاں پر اس میں جو کرکس آئے تھے جو دیواریں گر گئی تھی, اب یہ بارشوں کی زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہ گر رہی ہیں. آخر وہ غریب لوگ کیا کرے, جو کرک ہو گئی ہیں انہوں کو تو دوبارہ انہوں نے گرانا ہے اور پھر دوبارہ بنانا ہے. تو میرا اپیل ہے ان سے کہ دوبارہ ذرا آ کر ان لوگوں کو کچھ امداد دے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھر کو تعمیر کر سکے. ابھی اس بارشوں میں بھی
بہت شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ. ہمیں کال آئی ہے کلر والی سے, عبد الرزاق نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے عبد الرزاق. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور ہمیں کال کیا ہے مایون خان نے. جی جناب کہیے. اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. کیونکہ اس وقت ہمیں عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ زاہد رفیع ہیں ان سے یہی سوال. رفیع صاحب آپ کا تعلق میٹ آفس سے ہے, بتایا یہ جاتا ہے کہ عنقریب جو سیزن تبدیل ہوگا اس میں شدید گرمی ہوگی, کیا توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے سیلاب بھی آئے گا اور شدید ہوگا اس سال؟ زاہد رفیع صاحب جی رفیع صاحب اچھا ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کمال صاحب. احمد کمال
جس میں بات کر رہا ہوں.
جی جی
اس جگہ کی فورکاسٹ یہ تھی کہ مارچ اور اپریل میں موسم بہت تبدیل ہوگا, جو کہ بالکل ٹھیک فورکاسٹ تھی. اس کے مطابق کبھی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور کبھی گرمی.
اچھا.
اور ایکسٹرا آرڈنری اب نارمل رین, اور اس سے پہلے رین سے پہلے ہمیں کچھ جیسے میں نے کہا طوفانی ہواؤں کا بھی سامنا ہے. اور اب کیونکہ ٹیمپریچر لو ہے تو مئی کے مڈ سے لے کے جون کے مڈ تک کی فور کاسٹ ہے کہ ان دنوں میں ہیٹ ویو اسٹرانگ آنے کے چانسز ہیں. اگر یہ فور کاسٹ بیس ثابت ہوتی ہے تو ان دنوں میں اب نارمل سنو میلٹنگ ہو سکتی ہے, اور ہمارے خاص کر کے کرڈیلا اور اوپر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کیونکہ پانی آلریڈی ہمارے ریزروائر میں فل ہوگا یا خاصی اسٹیج تک اوپر کی اسٹیج تک ہوگا, زمین بھی سیچوریٹڈ ہوگی, تو اس صورت میں کسی بھی سیلاب کی سچویشن کو کسی صورت میں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, نمبر ون. اور نمبر ٹو میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دریائی سیلاب کے ہٹ کے فلیش فلڈ کے ایونٹ زیادہ ہو رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ اضافے کے چانسز ہیں.
اچھا
اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کچی عبادتوں کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے سسٹینیبل کہہ لیجیے بنیادوں کے اوپر کوئی ایسی فلاحی اسکیمیں شروع کی جائیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان فلڈنگ کے ایونٹ کو سالانہ جو آتے ہیں ان سے مدد آزما ہو سکیں, بلکہ ان کو اپنے علاقے چھوڑ کے بھی نہ جانا پڑے, اس کی ہر صورت میں ضرورت ہوگی. اور یہ ہمارے جو لوکل باڈیز کی اب نئے انسٹیٹیوشنز آ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے.
اچھا بہت شکریہ, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے افسر احمد کمال, اور ان کے ساتھ تھے میٹ آفس سے زلزلے کے ماہر زاہد رفیع. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
ہم سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2016 کے انتخابات ہو رہے ہیں یہاں امریکہ میں. کل وسکانسن کی ریاست میں پرائمریز ہوئی تھیں، اور جس میں کچھ غیر متوقع ریزلٹس آئے تھے. اس سلسلے میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے ایک حامی طلعت رشید ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا. طلعت رشید، آپ کو خوش آمدید.
شکریہ. السلام علیکم.
تو کل کے انتخابات پر یقیناً آپ کی نظر ہوگی کیونکہ بڑے دلچسپ تھے، اور کافی عرصے سے میڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سٹاپ ٹرمپ کی جو مہم ہے اس کو تیز کی جائے. کل نظر یہ آیا کہ ٹرمپ کو جس طرح سے شکست ہوئی وسکانسن میں، ممکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو 2037 ڈیلیگیٹس نہیں مل سکیں گے. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟
ابھی تو کچھ کہنا کیونکہ ان کو جو کل کا جو بم سمجھ لیں وہ یہ، اس کی وجہ دو وجوہات تھیں. ایک تو انہوں نے وہاں کے جو لوکل گورنر اسکاٹ تھے، ان کے خلاف انہوں نے کافی باتیں کی، اور دوسرے جو پال رائن جو آج کل اسپیکر ہیں ان کے خلاف بھی کچھ انہوں نے کہا، اور تیسرا جو ایشو آپ سمجھ لیں وہ ابورشن کا تھا. آئی تھنک اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مار کھا گئے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے اگر دیکھی جائے نا، ڈیلیگیٹس کاؤنٹ جو ہے ان کے 743 ہے ایز کمپیئر ٹو کروز. کروز کے بھی جو ہے 438 کلوز ٹو دیٹ. تو اب یہ کہ یس کہ ان کو دھچکا لگا ہے، اور آئی ہوپ ہی لرنز اے لیسن فرام ہم، کیونکہ جو بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں یا جس طرح سے کہہ رہے ہیں آئی تھنک لوگوں کو پسند نہیں آئے. تو ہی مے لرن اے لیسن. تو جو ابھی نیو یارک میں ہیں، جو آج وہاں پہ ریلی ہو رہی ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ کیونکہ نیو یارک کے نیٹو بھی ہیں، تو ہی وے بین بیک. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ڈیریلمنٹ ہوئی ہے ان کو.
یہ بتائیے، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومنن ہے کہ امریکی میڈیا جس طرح سے امیدواروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جس انداز میں ٹرمپ کے پیچھے پڑ گیا تھا میڈیا، اس میں ہر بات کو اٹھا کر اور جو بیوقوفی کی باتیں انہوں نے کی ان کو اچھال اچھال کے جو ہے دکھایا گیا. اس سلسلے میں بتائیے، یہ کس حد تک ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، اور جس سے ممکن ہے کہ ان کو شکست بھی مل جائے؟
یہ ٹھیک ہے، اور یہ ہے کیونکہ یہاں کا میڈیا جو ہے نا، میڈیا ہی سب کو بناتا ہے اور سب کو کیا کہتے ہیں نیچے لے کے جاتا ہے. جو انٹرسٹنگ بات یہ لگ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں نا لانگ ٹرم میں، ریپبلکن پارٹی خالی یہ پریزیڈینشیل یہ ریس کو نہیں دیکھ رہی، یہ دیکھ رہی ہے ان کے کافی سینیٹر جو ریپبلکن ہیں، دے آر اپ آن دا سیٹس آر اپ فار دا گرب. اگر یہ لوگ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں چلائیں گے تو ان کی سینٹ کی سیٹ جو ہے نا، دے کین لوز دوز سیٹس ٹو. تو دے آر ویری ویری کریٹیکل. لیکن ہمارے جو سینیٹر مارکر، جس کا جن کا میں ایڈوائزر بھی ہوں، ان کی سیٹ اٹس اپ فار گرابس آفٹر 6 ایئرس. اب انہوں نے اوباما کا جو آپ دیکھیں جو نامینیشن تھی سپریم کورٹ جسٹس کی اس کی فیور کی ہے انسپائر آف ریپبلکن پارٹی کی اپوزیشن کے. اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو جتنے ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹس ہیں وہ لوگ جتنے بھی سینیٹرز جو رن کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو نہ بول دیں تو دیٹ وڈ بی بگ لاس فار سینیٹر ریپبلکن پارٹی کے لیے کیونکہ ان کی سینٹ کی سیٹ بھی چلی جائیں گی اور کچھ کانگریس کی سیٹ بھی چلی جائیں گی. تو جو ریپبلکن پارٹی ہے دے آر یو نو اب اس پہ جو ہے دے آر ویری اپ ٹائٹ کہ وہ کیچ 22 والی بات ہے یہ کہ وہ فیور کس کو کریں. لیکن ابھی ٹائم ہے کیونکہ ابھی کافی ڈیلیگیٹ جو وہاں پہ کہتے ہیں. لیکن دوسری بات میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کینڈیڈیٹس اسٹیبلشمنٹ کے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ ان پہ ختم ہو چکا ہے. حالانکہ وہ بڑے ریفائن ہیں, ان کی اسپیچز وغیرہ کافی اچھی طریقے سے ڈیلیور ہوتی ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ان کو فالو نہیں کر رہے. لوگ برنی سینڈرز دیکھ لیں اور ٹرمپ دیکھ لیں کیونکہ یہ دیئر سیئنگ ایز ایز.
آپ نے برنی سینڈرز کا ذکر کیا اور ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور کانگریس کے لیے امیدوار علی اکبر مرزا نے جوائن کیا ہے. مرزا صاحب یقیناً آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ کل آپ کا جو امیدوار ہیں برنی سینڈرز وہ وسکانسن سے جیت گئے, لیکن ہمیں بھی علم ہے کہ ان کو اتنے ڈیلیگیٹس نہیں ہیں جتنے ہلری کلنٹن کے پاس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت, ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس مومنٹم ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برنی سینڈرز کبھی بھی ہلری کلنٹن کے مقابلے تک آ سکیں گے؟
بالکل یہ یقیناً ممکن ہے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. یس یقیناً ہمیں بہت خوشی ہوئی کل کی وکٹری سے, اور یقیناً یہ ممکن ہے کہ برنی سینڈرز ڈیلیگیٹس ہلری کلنٹن سے نہ صرف برابر بلکہ آگے آ جائیں گے. اس لیے کہ کوشچن اب اس کے آگے آپ دیکھیں نیو یارک وائمنگ میں کاکس ہے سیٹرڈے کو, جس کی پوری ہمیں کبھی امید ہے کہ برنی سینڈرز وہاں جیت جائیں گے. اس کے علاوہ سیٹرڈے کو, اس کے علاوہ 14th کو جو یہاں پر نیو یارک میں پرائمری ہے اس میں بھی دیکھیں اوباما کے مقابلے میں ہلری کلنٹن جیتی تھی, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ برنی سینڈرز سے تقریباً 10 پوائنٹ پیچھے ہیں نیو یارک میں, اور انہوں نے تو ابھی یہاں نیو یارک میں کیمپیننگ شروع بھی نہیں کی ہے. تو اب منڈے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کیمپیننگ شروع ہوگی, اور ہمیں امید ہے کہ ہم نیو یارک بھی جیتیں گے اور پینسلوینیا بھی, اور اس کے بعد جو ہے یہ سپر ڈیلیگیٹس اپنی لائلٹی چینج کرنا شروع کریں گے. اس لیے کہ سپر ڈیلیگیٹس کو چاہیے کہ وہ ان کینڈیڈیٹ کے ساتھ جائیں کہ جو کینڈیڈیٹ نے ان کے اسٹیٹس پہ ون کیا ہے. تو الاسکا وہاں کے دوسرے بہت سی اسٹیٹس کے ایسے سینیٹرز ہیں اور سپر ڈیلیگیٹس ہیں جو کہ ابھی تک ہلری کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جب وہ نیو یارک وائمنگ اور نیو یارک کی فتح ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ لوگ ہمارے ساتھ برنی سینڈرز کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے. میں خود اپنی کیمپین کے علاوہ برنی سینڈرز کے لیے بھی کیمپین کر رہا ہوں, تو میں پچھلے پورے ویکینڈ ہم نے 2 چرچوں میں تقریب کی اور آرگنائزیشن وغیرہ کا کام کیا والنٹیئرز وغیرہ کے ساتھ. جو ایکسائٹمنٹ میں برنی سینڈرز کے سپورٹرز میں دیکھ رہا ہوں وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتا ہلری کلنٹن کی کیمپین میں. کل ایلمونٹ جو میرا شہر ہے وہاں پر بل کلنٹن صاحب بھی تشریف لائے تھے, انہوں نے ایک ریلی کی, اس میں مشکل سے ایلمونٹ کے علاقے میں ریلی ہوئی ہے اور اس میں تقریباً 150 لوگ تھے, جس میں سے ایلمونٹ کے علاقے کے صرف 30-35 لوگ تھے, باقی سارے مختلف علاقوں سے. اور جو
جبکہ برنی نے برونکس کے علاقے میں بھی بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیو یارک آئیں گے, یہ انہی کا شہر ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے مختلف مذاہب کے خلاف باتیں کی ہیں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف, ہم یہ سن رہے ہیں کہ لوگوں کا اجتماع وہاں پر ہوگا اور ان کے مخالفین ان کو ہرانے کے لیے آگے آ گئے ہیں. آپ نے کیا سنا ہے؟
جی بالکل, میں نے سنا ہی نہیں بلکہ میں اس میں عملی طور پر شریک ہوں. آج دوپہر میں 4:30 بجے آفٹر نون میں بیتھیج کے علاقے میں جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ
اپنے اپنی ریلی کر رہے ہیں. ان کی ریلی 7 بجے شروع ہوگی, 6 بجے کا ٹائم ہے اور داخلہ شروع ہوگا اور 7 بجے کے قریب شاید وہ تقریر کریں گے, لیکن مظاہرہ جو ہے 4:30 بجے شروع ہو جائے گا. اور بہت ہی جوش و خروش ہے. لانگ آئلینڈ پروگریسو کوالیشن کے لوگ, وائٹ روس آرگنائزیشن اور کئی آرگنائزیشن کے لوگ اور خود میں اور میرے سپورٹرس وغیرہ, اور ہم نے کافی امیگرینٹ کمیونٹیز کو تیار کیا کہ ہم لوگ سب وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور میں خود بھی وہاں شریک ہوں گا. اور اس سائن کو لے کے میرے ساتھی جو ہیں وہاں کھڑے ہوں گے کہ علی مرزا پراؤڈ امیگرینٹ امیریکن رننگ فار یو ایس کانگریس. اور جی تو ہماری تیاریاں مکمل ہیں.
بہت دلچسپ. طلعت رشید, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اگر وہ منتخب ہوئے, اگر ان کو نامزدگی ملی تو وہ ملک کے سب سے زیادہ غیر مقبول صدر ہوں گے, اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے کنونشن ہوگا اور اس میں ایک زبردست مقابلہ ہوگا تمام امیدواروں کے درمیان, کیونکہ ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے کوئی تیار نہیں نظر آ رہا؟
بالکل ٹھیک ہے آپ نے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی ابھی جو کنونشن ہوگا یہ تو کنٹیسٹڈ ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی بھی کلیئر کٹ جو ہے کینڈیڈیٹ سامنے نہیں جس کو کہ ریپبلکن پارٹی نامینیٹ کر سکے. آج اس دن میں نیوز میں سن رہا تھا کہ ابھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تھرڈ کینڈیڈیٹ لے کے آئیں, لیکن دیٹ ول بی امپاسبل, کیونکہ اگر پاپولر ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں آپ, تو جو ریپبلکن پارٹی کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو سمجھانا زیادہ آسان ہے بہ نسبت ٹیڈ کروز کے. ٹیڈ کروز تو مسلمانوں کے ٹرمپ سے بھی زیادہ خلاف ہے. اگر آپ اس کی اسپیچز دیکھیں اس میں وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کو بالکل کنفائن کر دیں آپ, حالانکہ ہماری پروفائلنگ جو ہے وہ تو اوباما کی ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ہی سینگ ایز از, دوسرے لوگ جو ہے وہ شوگر کوٹ کر کے باتیں کر رہے ہیں. کوئی بھی اب جن کی ان کی اب دیکھیں نا, جو کروز کی اسپیچ ہے اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, وہ جنیرک قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اگر آپ برنی میں دیکھیں اور ٹرمپ میں دیکھیں, یہ لوگ ایٹ لیسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں کیسے کریں گے. دوسری طرف دونوں, ہیلری کلنٹن بھی کبھی اس نے اوپنلی یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ رہی ہے میں جاب لے کے آؤں گی, لیکن ہاؤ ول شی برنگ دی جاب. یہ چیزیں جو ہے نا,
آپ نے ایک بڑی دلچسپ,
کیونکہ سپر ڈیلیگیٹ ڈیموکریٹ میں جو ہے وہ موسٹلی ڈیسیزن لیتے ہیں, تو حالانکہ برنی سٹون ہی از گوئنگ ویری گڈ, لیکن یہ کہ سپر ڈیلیگیٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں مار نہ کھا جائیں کلنٹن کی وجہ سے.
جی, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ سپر ڈیلیگیٹس انہی کے پاس جاتے ہیں جن کو زیادہ ووٹس ملتے ہیں. بہر کیف, ہم علی اکبر مرزا کی طرف آتے ہیں اور آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہیں مرزا صاحب, اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کیا زیادہ ممکن ہے, اگر ٹرمپ کو نامزد کیا گیا یا کروز کو نامزد کیا گیا, کس کو ہرانا زیادہ ان کے لیے ممکن ہوگا؟
دونوں کے لیے برابر ہی ہے, اس لیے کہ نہ صرف ٹرمپ بلکہ کروز دونوں ریپبلکنز میں نامقبول ہیں. لیکن بات اصل دیکھنے کی یہ ہوگی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کوئی کون کینڈیڈیٹ ہے, اور جو ہمارا آرگومنٹ ہے برنی سینڈرز کی کیمپین کا سپر ڈیلیگیٹس کے ساتھ اور ڈیموکریٹک پارٹی ووٹرز کے ساتھ, وہ یہی آرگومنٹ ہے کہ جناب زیادہ ونیبل برنی سینڈرز ہے کروز اور ٹرمپ دونوں کے مقابلے میں. اور ایون اگر ان لوگوں نے کنونشن میں کوئی کمپرومائز کر کے جان کیسچ کو یا کسی اور کو بھی لیا ہے, کوئی بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہو, اس کے مقابلے میں برنی سینڈرز زیادہ مقبول ہیں جتنی پولنگ نے بھی شو کیا ہے ابھی تک بہ نسبت ہلری کلنٹن کے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ اگر مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جائے, تو ابھی جب ان کی وسکانسن میں 3 دن پہلے ریلی ہوئی ہے, تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ میجر پارٹی کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو جس پر شخصیت نے انٹروڈیوس کرایا وہ ایک فلسطینی باحجاب مسلمان خاتون تھیں جن کا نام ہے لنڈا سپرسور, اور انہوں نے حجاب پہن کے آ کے تقریر وہاں پر کی اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا برنی سینڈرز کو. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے برنی سینڈرز ہیں,
جی جی, جو کہ ایک جو ہیں, یہ بھی دلچسپ بات ہے.
جی ہاں بالکل, کس سے کیا فرق پڑتا ہے, جو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو, اصل بات ہے کہ اس کے پرنسپل کیا ہیں, وہ کس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے.
اچھا, بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور نیو یارک سے کانگریس کے لیے ایک امیدوار علی اکبر مرزا, جبکہ ہمیں شکاگو سے جوائن کیا تھا ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید نے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.